الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ صاد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلی نشست میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعے کے تعلق سے دو ترجمے اور دو آراء ہم نے سمجھی تھی اور اس میں یہ گفتگو بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ فہم قرآن کے آداب یا اصولوں میں سے ایک بات ہم نے یہ بھی سمجھی کہ بعض اوقات خود قرآن حکیم کے الفاظ میں ایک سے زیادہ تراجم کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے اور آراء کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے اور پھر مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ کون سی رائے زیادہ قابل ترجیح ہے کسی دلیل کی بنیاد پر. آج جو مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ صاد کی آیت نمبر 34 سے, اور یہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارے مفسرین کے ہاں مشکلات ہیں تفسیر کرنے کے اعتبار سے. چنانچہ ایک سادہ ترین بات تو یہ فرما دی گئی کہ اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے اور ہمیں زیادہ تفصیلات میں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اور ایسے مقامات کو جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ علماء یا مفسرین مشکلات القرآن کہتے ہیں, یعنی ایسے یہ مقامات ہیں کہ جن کی تشریح مشکلات اس میں پیش آتی ہیں یا ہم تشریح کرنے کے شاید قابل بھی نہ ہوں, تو یہ کہہ کر مفسرین آگے بڑھ جاتے ہیں کہ واللہ اعلم بالصواب, کہ صحیح تر بات اور بہترین بات کو جاننے والی ذات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. ارشاد ہوا سورہ صاد کی آیت نمبر 34 میں ولقد فتنا سلیمان, اللہ فرما رہے کہ اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی, والقین علی کرسیہ جسدن, اور ہم نے ان کے تخت پر ایک جسم یا ایک دھڑ رکھ دیا, ثم اناب, پھر انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کیا, قال رب اغفر لی, عرض کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے, وہب لی ملکن, اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے, لا ينبغي لأحد من بعدي, جو میرے بعد کسی اور کو میسر نہ آئے, انك انت الوهاب, بے شک اے اللہ تو ہی سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. اب یہ بات جو آئی, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ایک جسم سا لا کر رکھ دیا, ثم انا, پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اب یہ وہ مقام ہے جہاں کچھ آرا بعض اوقات تفاسیر میں آپ کو ملیں گی, مثلا یہ کہ ان کی سلطنت بہت بڑی تھی سمٹ کر ایسی ہو گئی کہ بہت ہی مختصر سی. کبھی یہ رائے بھی ملے گی کہ اللہ نے ایک بیٹا دیا مگر وہ صحیح سالم نہ تھا. کبھی یہ رائے بھی آپ پڑھیں گے کہ خود بڑھاپے کا ان کا دور ایسا آیا کہ بس وہ اپنے تخت پر ہی لیٹے رہ گئے, ایسی بیماری کا معاملہ آ گیا. یہ چند آرا آپ کو مفسرین کے ہاں ملیں گی, مگر بات وہ ہے کہ کوئی تفصیل ہمیں حدیث میں نہیں ملتی اس تعلق سے, صحابہ کرام کے اقوال بھی اس تعلق سے نہیں ملتے, تو ہمارے مفسرین کا کچھ خیال ہے ظاہری ان اسباب کو دیکھ کر کے شاید ایسا ہوا ہوگا. لیکن ان تمام آراء کو لکھنے کے بعد بھی مفسرین یہ فرماتے ہیں اور ہمارے احاد کے بھی مفسرین نے لکھا کہ صحیح تر بات تو یہ ہے کہ اس کی تشریح کرنا ہمارے بس میں نہیں. اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کوئی آزمائش ہوئی ہے, اس سے ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں. اتنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا, اس میں بھی ہمارے لیے سمجھنے کا پہلو ہے. باقی وہ تخت کیا اور اس پہ ایک جسم یا دھڑ کر لا کے رکھ دیا جانا وہ کیا ہے, واللہ اعلم. لیکن پہلی اور آخری بات اس آیت کی, اللہ فرما رہے ہم نے امتحان میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو, حالانکہ ان کو بادشاہت کیسی عطا فرمائی گئی تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوئی آزمائش فرمائی. اور یہ اصولی بات ہے کہ اللہ نے یہ زندگی بلکہ موت اور زندگی کا سلسلہ جو قائم فرمایا یہ ہے آزمائش کے لیے. قرآن میں فرمایا گیا سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو بدلتے حالات میں کبھی خوشی بھی آئے گی, کبھی غم بھی آئے گا, کبھی خوشحالی بھی ہے, کبھی تندرستی بھی ہے, کبھی صحت بھی ہے, کبھی بیماری بھی ہے, کبھی اولاد کا مل جانا بھی ہے مگر اولاد کا لے لیا جانا بھی ہے, کبھی کاروبار میں نفع بھی ہوگا, کبھی نقصان کا معاملہ بھی ہوگا, کبھی تمہارے گلی محلوں کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہوگا, بہرحال کبھی امتحان میں تمہیں مبتلا بھی کیا جائے گا. تو زندگی امتحان کے لیے ہے اور یہ بدلتے حالات یہ امتحان ہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. یہ شر اور خیر, خوشحالی بدحالی, تندرستی, یہ بدلتے حالات کیا ہیں؟ ہم تمہیں امتحان میں مبتلا کرتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا جائے گا. تو امتحان تو ایسا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی مبتلا فرمایا اس میں, آزمائشوں میں. کچھ آیات کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر آئے گا. صبر ایوب بڑا مشہور ہے, بہت مشہور ہے, اور مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 18 برس تک جلد کی بیماری میں مبتلا رہے ہیں. وہ قریبی لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. تو یہ بات کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اللہ نے تو اپنے چنے ہوئے مقرب پسندیدہ بندے جنہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے ان کو بھی امتحان میں ڈالا, تو تمہاری کی حیثیت ہے؟ تو اب یہ سیکھو کہ ان پیغمبروں کا اس طرح کے مواقع پر طرز عمل کیا تھا, اور بندہ مومن کی صفت کیا بیان ہوئی, طرز عمل کیا بیان ہوا. حدیث ہے مسلم شریف میں, اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاف کیجئے گا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. عربی کا عجیب بہت عمدہ, بہت ہی خوبصورت. مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا انعام سمجھتا ہے, اللہ کا فضل سمجھتا ہے, شکر ادا کرتا ہے, خیر ہی خیر ہے. اور کوئی تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تب بھی اسے اللہ ہی کا فیصلہ سمجھتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے, اس میں صبر کرتا ہے, اس میں بھی اجر ہی اجر ہے, ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اچھا, آخری اس آیت کا آخری حصہ ہے ثم اناب. پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. یہ بات داؤد علیہ السلام کے واقعے میں بھی آئی تھی, وہ دو افراد آئے تھے نا پھلانگ کر, وہ بھی ایک امتحان کا سا معاملہ تھا. تو پھر داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ کچھ مجھ سے کمی ہوئی ہے, کہیں کچھ مجھ سے خطا کا پہلو ہوا, اور اللہ نے متوجہ کیا تو اللہ کے سامنے جھک گئے تھے, اور آیت سجدہ بھی وہاں پر آتی, اس مقام پر ہم نے سجدہ بھی کیا تھا الحمدللہ. تو داؤد علیہ السلام کا بھی کوئی امتحان کا معاملہ ہوا, آزمائش کا معاملہ ہوا, اور اللہ کے سامنے جھک گئے. سلیمان علیہ السلام کا بھی امتحان کا معاملہ ہوا, آزمائش کا معاملہ ہوا, ثم اناب. قرآن کہہ رہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے. قرآن حکیم میں ایک اصول اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا, بلکہ اصول تو اور ہے, ایکسیپشن اور ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ایک بات آتی ہے, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے لیے خاص کر لیتا, اپنے لیے چن لیتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. تو جو رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف لے لیں گے اور اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے. کچھ کے لیے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آ جائے, اللہ چن لیتے ہیں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں, لگتا ہے کہ اللہ نے خاص چنا ہے, کھینچ لیا اپنی طرف. سیدنا عمر کا معاملہ دیکھیں, چنا ہے, کھینچ لیا اپنی طرف اللہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے. اور حضرت سلمان فارسی کا معاملہ دیکھیں, وہ تو طلب و تڑپ کے ساتھ فارس سے چلے اور رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے, ہدایت عطا ہو گئی اللہ کی طرف سے. تو ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ چن لیتا ہے. اس کے ذیل میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا, ایک بہت مثبت ہے اور دوسری تھوڑی پریشان کن ہے. مثبت کیا ہے؟ بعض اوقات حدیث شریف میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بڑا رتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں, اللہ جو چاہے کرے, فعال لما یرید, جو چاہے سو وہ کرے. قرآن کہتا ہے جو چاہے سو کرے, لیکن بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کے ذریعے اس بلند مرتبے کو پہنچ سکے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. اور صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اور بندہ ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے اور اللہ اس کے درجات کو بلند فرما کر وہ بلند مقام جو اللہ نے چاہا کہ میں بندے کو عطا کروں اللہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ روٹین نہیں, ذہن میں رکھیے گا, یہ روٹین کا معاملہ نہیں, یہ ایکسپشنلی معاملہ ہے. اللہ ہر ایک کو بڑے زیادہ امتحانات میں نہیں ڈالتا. اگر ہم مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو ہماری کیا آزمائش ہیں؟ پیغمبروں کو دیکھیے, ان کی آزمائشوں کے مقابلے میں آپ کی میری آزمائشیں کچھ بھی نہیں, اور پیغمبروں کے اس سے بڑھ کے درجات کسی کے بھی نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے, بعض مرتبہ اللہ ایسا فرماتے کہ بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں, بندہ صبر کرتا ہے, رجوع بھی کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بلند درجات عطا فرما دیتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے ذرا وہ ایک حساس بات, مگر بالآخر وہ بندے کے لیے اچھی ہو جاتی ہے, مثبت ہو جاتی ہے, جس کو ہمارے ہاں ہماری عام زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو جھٹکا دیتے ہیں. یہ لفظ اچھا نہیں ہے, لیکن جھٹکا دیتے ہیں. کسی سے اولاد واپس لے لی, جوانی کی عمر میں بیوی کا انتقال ہو گیا, مثالیں زندہ مثالیں, کسی انتہائی قریبی عزیز کا بالکل جوانی میں انتقال ہو گیا, بڑی مہلک بیماری میں مبتلا کر دیا, بندے کا دل نرم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں جھٹکا, لفظ اچھا نہیں, لیکن کیا انسان انتظار کرے کہ مجھے کوئی جھٹکا لگے گا پھر میں اللہ کی طرف آؤں؟ لیکن یہ بھی مثبت ہو جاتا ہے کہ اس بیماری کے نتیجے میں, مالی نقصان کے نتیجے میں, عزیز کے انتقال کے نتیجے میں وغیرہ, بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. تو الٹیمیٹلی بالآخر یہ کیفیت جو کڑوی تھی پہلے, ناخوشگوار تھی, بالآخر بندے کے لیے مثبت ہو جاتی ہے, پازیٹو ہو جاتی ہے, فیوریبل ہو جاتی ہے, اور بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو بدلتے حالات میں آزمائشوں کا آنا, سختیوں کا آنا, تکالیف کا آنا, پریشانیوں کا آنا وقتی طور پر ناخوشگوار ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بالآخر بندہ اگر اپنے آپ کو رجوع کرا لے اللہ کی طرف, بلکہ رجوع کر لے اللہ کی طرف, تو یہ سارا کچھ اس کے لیے مثبت ہو جائے گا. خیر, یہ ذرا کچھ ضمنی لیکن تفصیلی باتیں تھیں. واقعہ بیان ہو رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان, اللہ فرماتے یقیناً ہم نے آزمائش کی سلیمان کی علیہ السلام. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, اور ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ سا لا کے رکھ دیا. ثُمَّ أَنَا, پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا, احساس ہوا کچھ کہ شاید کوئی خطا کا معاملہ تو نہ ہوا. واللہ اعلم, یہ اللہ سے تعلق میں کوئی کمی, انبیاء کا معاملہ یہ کہ اللہ سے تعلق میں وہ کوئی کمی محسوس کرے تو اپنے اعتبار سے سمجھنے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اللہ کی طرف, اور ان کا رجوع بڑھ جاتا ہے. قال رب اغفر لی, عرض کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے. وہب لی ملکن, اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے. لا ينبغي لأحد من بعدی, جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو. اب اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے, بڑا خاص دعا کا انداز ہے کہ اللہ ایسی عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہ ہو, لیکن اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اور جانتے بھی ہوں, پچھلی نشست میں بات بھی آئی تھی, پیغمبروں نے اگر اللہ تعالی سے طاقت مانگی ہے, قوت مانگی ہے, اقتدار مانگا ہے, غلبہ مانگا ہے, تو اپنے ذات کے لیے نہیں مانگا بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مانگا. پچھلی مرتبہ غالباً بات آئی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے اور دعا کرتے ہوئے جا رہے تھے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اللہ سچائی اور مقصد کے ساتھ مجھے نکالیے اور سچائی اور مقصد کے ساتھ مجھے داخل فرمائیے. مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے مدینہ طیبہ. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور اے اللہ اپنی جناب سے مجھے ایسا غلبہ عطا فرما دیجئے کہ جس میں نصرت شامل ہو آپ کی طرف سے. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد جاری ہے, اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنے کے لیے جد و جہد میں اللہ کی نصرت چاہیے ہے, کل اختیار چاہیے ہے تاکہ شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو سکے. یہ تو دعا اللہ کے رسول نے فرمائی. پچھلی مرتبہ جو گھوڑوں والا واقعہ بیان ہوا تھا اس میں بھی ذکر ہوا تھا یہ گھوڑے کاہے کو پال رکھے تھے سلیمان علیہ السلام نے, اللہ کی یاد کے لیے. ان گھوڑوں کو استعمال کیا جانا تھا جہاد و قتال کے مراحل میں. جہاد و قتال کے مراحل کیوں تو تیہ ہو رہے تھے؟ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے, اللہ کے دین کے نفاذ کے جد و جہد کے لیے. تو وہ سب کچھ بھی اللہ کے دین کی خاطر تھا. چنانچہ یہاں بھی اگر ذکر آ رہا ہے کہ اللہ مجھے بادشاہت عطا فرما دیجئے تو یقیناً پیش نظر یہی ہوگا کہ وہ غلبہ و طاقت ملے گی تو مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں گے اور دوسری طرف اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ بھی کریں گے. آگے دعا کے الفاظ میں آخر میں آئے کہ انک انت الوہاب, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں. ضمن یہ سوال ہے मेरा अपने आप से आपसे भी है कि आप भी अपने आप से पूछें, हम अल्लाह से कितना मांगते हैं और क्या हम अल्लाह से मांगते हैं और कितना मांगना चाहिए और कहां तक मांगना चाहिए। तो आज हमें महसूस होता है कि माजरत के साथ जिनका तो मामूल फकत जुम्मे की दो रकत का है, शायद वो जुम्मे को ही दुआ करते होंगे, उसमें भी इंतहा यह है कि इधर सलाम फेरा उधर लेके चपले भागे भागे दौड़े चले गए। तो क्या हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से? एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकायदा नमाजी है पंच वक्त, सबको बाकायदा नमाजी होना चाहिए भाई, तो जो पंच वक्त नमाज हम अदा करते हैं उसके साथ हमारा अपना पर्सनल दुआ का एहतमाम कितना है। आज हमारा सारा दुआ का निसार इमाम साहब पर रह गया, इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, हमने हाथ उठाया, इमाम साहब ने कहा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, हमने भी छोड़ दिया, हाथ फेरे और छोड़ दिया। भाई इमाम साहब को क्या पता कि आपके मसाइल क्या है, किसके घर में बेटी के साथ बीमारी का मसला है, किसकी बच्चे की शादी का मामला है, किसके बच्चे के एग्जाम्स की वो शायद नाइन्थ वालों का रिजल्ट तो आ गया, अभी मार्कशीट भी आनी है, किसका आगे का एडमिशन का मसला है, किसकी जॉब का प्रॉब्लम है, किसके घर के और मसला, इमाम साहब को क्या पता, ऐसे ही है ना। तो इमाम साहब तो एक मजमू दुआ कर लेंगे भाई, वो उन्होंने की हमने आमीन का खत्म, वो भी तब के जब वो अरबी दुआ का तर्जुमा भी कर रहा हूं, पर अरबी दुआ में समझ आती जी, समझ आती है हमें, पता ही नहीं क्यों हमारी दुआ इतनी रह गई है बस आज। और अर्ज करूं हम दूसरे पर दुआ करना मेरे लिए, दुआओं याद है दुआ करना मेरे लिए, मैं अपना जायजा लूं मैं अपने लिए दुआ कितनी करता हूं, क्या मैं अपने साथ भी सिंसियर हूं, मैं अपने साथ भी मुखलिस हूं, मुझे मेरी क्या वाकयातन फिक्र। अच्छा मुसलमान है ना, इसी मसला समझना आसान है, हमारा ईमान है कि मेरे करने कराने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो, अल्लाह की ताईद ना हो, अल्लाह की नुसरत ना हो। इस तनाजुर में सोचिए क्या मैं अपने आप से मुखलिस हूं, मैं अपने आप से सिंसियर हूं, मैं अपने लिए दुआ कितनी करता हूं। और ईमानदारी से अर्ज़ करूं इतने कंजूस हैं हम लोग कि अपने लिए भी दुआ नहीं करते, दूसरे को देने तो दूर की बात है। आज इस कदर कंजूसी, हल्का लफ्ज है, लापरवाही भारी लफ्ज है कि हमारे पास अपने लिए अपने रब के सामने हाथ फैलाकर दुआ करने का टाइम नहीं, ऐसा है? तवज्जो कीजिएगा। और दुआ तो अपने लिए भी करनी है, मां बाप के लिए भी करनी है, बहन भाइयों के लिए भी करनी है, रिश्तेदारों के लिए भी करनी है, दोस्तों के लिए भी करनी है, असातिज़ा के लिए भी करनी है, पड़ोसियों के लिए भी करनी है, अंबिया रसूल के लिए भी, उनके तो दरजात की बुलंदी के लिए करेंगे, और अपने जो असलाफ जो हमारे मुहसिन उनके लिए भी करनी है, सारी उम्मत के लिए करनी है, किस कदर दुआएं करनी। लेकिन मेरे पास हमारे पास अपने लिए दुआ करने का टाइम नहीं। और कुरान ने कितनी ही दुआएं नकल फरमाई है अंबिया और रसूल की, ये भी तालीम के लिए ना, देखो औलाद मांगनी तो ऐसे मांगो, औलाद का नेक होना ऐसे मांगो, अपना ईमान पर खात्मा हो ऐसे मांगो, बीवियों के लिए औलाद ऐसे मांगो, घर वालों के दुआ माफ कीजिएगा, बीवियों के लिए दुआ ऐसे मांगो, घर वालों के लिए दुआ ऐसे मांगो, इबादत मुकम्मल कर ली इसके बाद दुआ ऐसे मांगो, जिक्र के लिए तौफीक मिल जाए दुआ ऐसे, कितनी दुआएं कुरान ने सिखाई, मगफरत की दुआ ऐसे मांगो, माफी की दुआ ऐसे मांगो, रहम हो जाए ऐसे मांगो, गुनाह माफ हो जाए ऐसे मांगो, जन्नत ऐसे मांगो, जहन्नम से बचने की दुआ ऐसे मांगो, किस कदर दुआएं कुरान ने सिखाई। ये तालीम ही तो है कि हम इन दुआओं को अपने मामूलात में शामिल करें। अच्छा कितना मांगे अल्लाह से देख लें, आप और मैं कितने भिखारी और मोहताज हैं अल्लाह के, देख लें आप और मैं किस कदर मोहताज हैं और भिखारी हैं अल्लाह के, उतना मांगे। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने फरमाया जामे तिर्मिजी की रिवायत में कि जूते का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो, और नमक भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। अच्छा हमारा जहन तो कहता है मेरे जेब में पैसा मौजूद है, अगर बेगम ने कहा होगा या नौजवान है वालदा ने कहा होगा मैं नमाज पढ़ के जाता हुआ लेता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है बहुत अच्छी बात है, और उससे पहले अगर किसी ने गन पॉइंट में पैसे निकलवा लिए फिर क्या करेंगे, तो नमक लेट तो हो गया ना, फिर तो अल्लाह से मांग के निकले ना, नमक भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो, जूते का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। और दुआ क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआ बुखुल इबादा अद्दुआ हुवल इबादा, तिर्मिजी की दो रिवायत है। दुआ इबादत का मग्ज, उसका जिस्ट, उसका हासिल, उसका इत्र, उसका खुलासा है। इबादत का एक हासिल है तदल्लुल, अरबी में झुक जाना बिछ जाना, और इस झुक जाने बिछ जाने की इंतहा गिर जाना है, और वो गिर जाना दुआ में होता है, बंदा अपने आप अपने हाथ फैला देता है अल्लाह के सामने। تو دعا عبادت کا مغز جس جوہر حاصل اور خلاصہ ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا دعا هو العبادہ, یہ دعا ہی عبادت ہے, عبادت کا حاصل تو یہی. اور اس سے اگلی بات شاید پہلے کبھی آئی ہو, بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی اور غالباً یہاں دہرائی بھی گئی ہوگی, اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے ہمیں. نماز میں بہرحال بہت پابندیاں ہیں, شرائط ہیں, اور نماز میں جو کچھ بھی ہم پڑھتے یا ادا کرتے وہ عربی میں, اور اکثر عربی میں ہمیں سمجھ نہیں آتی, جو کہ ہماری غلطی ہے, ہماری لاپرواہی ہے, ہمیں سیکھنا چاہیے. تاہم نماز میں بہرحال پابندیاں ہیں, دعا میں پابندی نہیں. دعا دل میں بھی مانگ سکتے ہیں, دعا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی مانگ سکتے, اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائیے گا, ذری بات اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائے جا سکتے. بائک چلاتے ہوئے بھی دعا کی جا سکتی ہے, حتیٰ کہ بہت عجیب بات ہے بیت الخلاء میں آدمی ہے, زبان سے ذکر نہیں کر سکتا, دل سے ذکر کر سکتا ہے, دل میں دعا بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے پابندیاں نہیں. اور دعا ہم اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں, اردو میں کریں, اللہ تعالیٰ سب سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں کسی نے ایک اور خوب کہا, اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے باتیں کرو. کیا مطلب؟ اتنے مانگنے والے بنو, اتنے مانگنے والے بنو کہ ہر وقت اللہ سے تم کانٹیکٹ میں رہو. جیسے واٹس ایپ پہ 24 گھنٹے ہر بندہ کانٹیکٹ میں دوسرے کے ساتھ رہتا ہے نا, اور اب تو لوگوں نے وہ بھی ساتھ رکھ لیا ہے, وہ کون سا چارجر کہلاتا ہے وہ, جی وہ کون سا بینک کہلاتا ہے, وہ جو بھی کہلاتا ہے, اس وقت الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے. ایک جیب میں موبائل ہوتا ہے, دوسرے جیب میں ٹریولنگ چارجر ہوتا ہے ہمارا, وہ بھی ساتھ ساتھ, تاکہ بیٹری کبھی بھی ڈاؤن نہ ہو اور کنیکشن کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہ ہو. پھر دو رکھے ہوئے موبائل, ایک میں ایک کی سم ڈالی, میں اس کی اگر سگنل ویک ہو گیا دوسرے کو لے لوں گا میں, صحیح ہے. پھر وہ وائی فائی والی بھی رکھی ہوئی جیب کے اندر, ساتھ میں اس کا چھوٹا پلگ بھی رکھا ہوا ہے, صحیح ہے. اور اس سے آگے بھی ہے وہ موبائل چارجر, گاڑی کے اندر بھی ہے, اس کے اندر یو ایس بی کا پورٹ بھی ہے, اور اس کے اندر وہ موبائل, وہ جو یو ایس بی والی جو ہے وہ وائی فائی ڈیوائس, وہ بھی لگ جائے. ایوری ٹائم کنیکٹڈ ود ہوم, ود کریشن, ہر وقت کنیکشن میں, کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ اور خالق کے ساتھ. آتا ہے کبھی خیال اس کا؟ اس کو کال کرنے کے لیے کسی بیلنس کی ضرورت نہیں, اس کو کال کرنے کے لیے کسی ریچارج کی ضرورت نہیں. آل یو کین ٹاک, یہ سارے موبائل والے سکھاتے نا ہمیں, غلط سکھاتے ہیں. 12 بجے بعد رات کو شریف آدمی باتیں کر رہا ہوتا ہے عام طور پر. جو پیکیجز دیے گئے کس کے لیے دیے گئے؟ شہر کے کچھ پارکس ہیں, ان کے ٹائمنگز کیا ہیں؟ رات کو 7 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک کچھ شرفانے بیٹھنے وہاں پہ جا کے. کس کس سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں, کون کون ہمارے کنیکشن کے اندر ہے, کس کس سے ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں, کریشن, مخلوق اور خالق کے بارے میں ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. وہ تو ہم اسٹیکر بچپن میں, ابھی ایک جگہ درس سبھا میں کوٹ کر کر آیا تھا, ہم بچپن میں اسٹیکر پڑھتے, تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے. اب میں اس کروں, تیرے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں, تعجب. آج اللہ ہماری گفتگو سے, ہمارے کنیکشن سے, ہمارے کانٹیکٹس کی لسٹ سے نکل گیا, خیال ہی نہیں اللہ تعالیٰ. تو میں عرض کر رہا تھا اتنی کنجوسی کہ اپنے لیے ٹائم نہیں اللہ سے مانگنے کا, تو دوسرے کو کیا خاک دعا دیں گے؟ یہ تو زبانی کلامی بات ہے بھائی, دعاؤں میں ہاں میں بڑا یاد رکھتا ہوں, دعاؤں کے اندر کیا رکھتا ہے؟ اپنے لیے دعا نہیں کر رہا, ماں باپ کے لیے, دوسروں کے لیے خاک دعا کرے گا؟ سوچیے. تو پیغمبروں نے مانگنا سکھایا. ہاں سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا تو انتہا ہے, یہ انتہا ہے, وہ انہیں کا حوصلہ تھا, وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں مانگی تھی, لیکن ایک مخصوص سامنے آ گیا کہ پیغمبروں نے جب بھی اختیار مانگا اللہ کے دین کی خاطر مانگا. بھائی مانگنے والے بنے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اور جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, اور نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور خوبصورت جملہ امام جعفر صادق کا رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں کرتا کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری حاجات کیا ہیں, اللہ میں تجھ سے اس لیے دعا نہیں کرتا کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری حاجات کیا ہیں. میں کون بتانے والا؟ اچھا قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق, کیا اللہ ہی نہ جانے گا جس سے تمہیں پیدا فرمایا؟ بکلی شیء علیم, ہر شے کا جاننے والا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, دنیا کی زبان میں وہ ہمارا مینوفیکچرر ہے, اس کو پتا ہے ہم کون ہیں کیا ہیں. تو پھر اللہ میں تجھ سے کیوں دعا کرتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں کرتا کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری حاجات کیا ہے، تو تو جانتا ہے، میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا حکم ہے کہ ہم مانگیں، اور نہ مانگنے والے کیا ہیں یہ بھی سن لیں قرآن سے. سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے حکم دیا، ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دیکھیے عبادت کا لفظ آ گیا، دعا کے بعد عبادت کا لفظ آ گیا، دو حدیثیں سنی تھی نا، دعا ہی عبادت ہے. یہاں فرمایا کہ بے شک اللہ فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کریں گے ذلیل اور خوار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے. نہ مانگنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نا، تکبری تو ہوا. نہ مانگنا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں تو تکبر ہے. تو اللہ سے دعا نہ کرنا، اللہ کو نہ پکارنا، اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والی شے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس قدر بھاری بات ہے. تو اللہ ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خصوصی عنایت کا معاملہ سلیمان علیہ السلام کے لیے، ان کی بادشاہت کا ذکر پہلے بھی کچھ ذکر آیا تھا سورہ سبا میں، اشارتاً یہاں بھی آیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ فرماتے پھر ہم نے مسخر کر دیے ان کے لیے ہوا کو، وہ جہاں پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم سے وہ نرم نرم چلتی تھی. آج ہم تسخیر کر رہے ہیں کائنات کو، اللہ کہتے ہیں ہوا کو ان کے تابع کر دیا ہم نے اور ان کے حکم سے چلتی تھی. یہ بھی پڑھ چکے کہ ان کا تخت ایسا اڑتا تھا کہ ایک ماہ کی مسافت ایک دن میں طے ہو جاتی تھی، سینکڑوں میل کا معاملہ تھا. وہ شیاطین کل بنا وغواس، اور تمام جنات وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، عمارت بنانے والے بھی اور غوطہ مارنے والے بھی، سمندروں میں جا کے غوطے لگا کر موتی وغیرہ لے کر آنا اور اس طرح کے اور کام کرتے تھے. وہ آخرین مقررین فی الاسفاد، اور دوسرے وہ کہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ کچھ نافرمان ہوتے تھے تو ان کو ممکن ہے سزائیں بھی دی جاتی ہوں، یا وہ ریزرو فورس کا معاملہ ہو، اللہ اعلم. مگر یہ کہ جنات پر بھی اختیار اللہ سبحانہ وتعالی نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. مزید فرمایا کہ ھذا عطاؤنا، یہ تو ہمارا عطیہ ہے، فمنن، اب تمہیں احسان کرو، او امسک بغیر حساب، یا حساب کے بغیر رکھ چھوڑو. مراد ہے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا. ایک پیغمبر نے اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کی تو اللہ کی عنایت کا عالم دیکھیے، سلیمان ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا، جو چاہو سو کرو اور تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. ضمناً سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اس کا شمار کر سکیں. مشہور آیت ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان، تم اللہ کی نعمت کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے ثم لتسألن یومئذٍ عن النعیم، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اصلا یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کا حق ہے کہ سوال کریں. بجلی کا بل دو مہینے ادا نہ کریں کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے، چاہے کتنے ہی ظالم ہو جائیں وہ ادارے والے، مگر بل تو آپ نے میں نے پے کر لے. وہ کہتے ہیں فائٹ کرنا ہے فائٹ کرو، عدالت میں جانا ہے عدالت میں جاؤ، پہلے بل پے کرو. ایسے ہی ہے نا جی. سوچیے اللہ تعالیٰ کا سورج پتہ نہیں کتنی صدیوں سے اس کی روشنی کو اور حرارت کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا بل اللہ تعالیٰ نے دے دیا کبھی ہمارے ہاتھ میں تو کیا ہوگا؟ ابھی سوچا آپ نے؟ سوچے تو صحیح ذرا. یہ ایک سورج کی روشنی پوری دنیا استعمال کر رہی ہے، شب و روز کے معاملات چل رہے ہیں، موسم کے تغیرات جس سے چل رہے ہیں، فصلوں کے پکنے میں یا پھلوں کی مٹھاس میں جس کی حرارت کا دخل ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا بل آپ کے میرے ہاتھ میں دے دیا تو ہونا کیا ہمارے ساتھ؟ تو اصلا تو اللہ کی عطا ہی ہے. ہاں حدیث میں یہ ذکر آیا بندے نے کھانا کھایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیں گے. مراد کیا ہے؟ آسانی کا اور عافیت کا معاملہ فرما دے. ایسے ہی کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے بلینک چیک دے دیا نا، گویا کہ کچھ نہیں ہوگا تم سے، کوئی سوال نہیں ہوگا، چاہو تو اپنے پاس رکھو، احسان کر کے چھوڑ دو کسی کو، استعمال میں لاؤ، جو چاہو سو کرو. ہمارے اعتبار سے کیا ہے، بندہ یہ اعتراف کرے کہ اللہ میرے بس میں نہیں کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اور آفیت کا سوال کرے بندہ اللہ سے, انصاف کا نہیں, انصاف کا نہیں. اللہ نے اگر انصاف کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کا میرا تو کام ہو گیا. اللہ آفیت کا معاملہ فرما دے. جیسے وہ حدیث میں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے کیا دعا کرو, اللہم حاسبنی حساب یسیر, اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ آسان حساب کیا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی کا نام اعمال نہ کھولے اور جانے دے, یہ آسان حساب. ترمذی شریف کی روایت, یہ کیا ہے, نہ کھولے اللہ کسی کا اور جانے دے بس, اور جس کا کھل گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مارا گیا. جس کا کھل گیا وہ مارا گیا. چار آدمی اگر جرح کرے نا ہم پر, ڈیبیٹ کرے, آرگیومنٹس پیش کریں, تو ہم اپنی حرکتوں کو کرتوتوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اللہ کی عدالت کس میں حوصلہ ہے کہ اللہ کے سامنے آرگیومنٹس پیش کر سکے اور اپنے غلط کرتوتوں کو جسٹیفائی کر سکے. یہ دنیا کے کمزور ججوں کی عدالت میں ہو سکتا ہے, یہ دنیا کے کمزوروں کی عدالت میں ہو سکتا ہے. مجرم پکڑ میں بھی نہ آئے, یا چھوٹ بھی جائے, یا غلط بیانی کر دے, یا گواہ نہ مل سکے, اللہ کی عدالت میں نہیں ہو سکتا. تو بس اللہ جانے دے, یہ ہے آسان حساب. اور جس کا کھلا وہ مارا گیا, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو بس بندہ اللہ سے آسان حساب کا سوال کرے. اور کوئی کہے جی اللہ کے انصاف مانگیں گے ہم تو مارا جائے گا. اگر اللہ انصاف کرنے پر آ گیا تو آپ کو آپ کا پتا ہے, مجھے میرا پتا ہے, اور ہم سے زیادہ اللہ کو پتا ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا, ہم پوری قومی تاریخ کو بھول جاتے ہیں, قوم کے لٹیروں اور بدماشوں کو بھول جاتے ہیں, اور اپنے بھی کرتوت بھول جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نہیں بھولتا. قرآن میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں قرآن کہتے ہیں احصاہ اللہ ونسو, اللہ نے پورا احاطہ کر رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے. لوگ بھول چکے, لوگ کمزور ہیں, اللہ کمزور نہیں ہے. لوگ بھول سکتے ہیں, بھول جاتے ہیں, اللہ نہیں بھولتا. سب ریکارڈ اللہ کے موجود ہے. تو بندہ عافیت ہی مانگے اللہ سے, اور آسان حساب ہی مانگے اللہ سے, اسی میں خیر ہے. یہاں فرمایا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آخری بات, وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبَ, اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس یقیناً بڑا قرب ہے اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے. اللہ اپنے تمام انبیاء اور رسل پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, اور ان کے واقعات سے جو ہمارے لیے سیکھنے کے پہلو سامنے آتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ, اپنی خطا, ہم تو غلطی کرتے ہیں, وہ خطا کا معاملہ تھا ان کا, اب ہم ہمارے لیے اپنی غلطیوں کا اعتراف, اللہ سے دعا کا اہتمام, اللہ ہی کا اپنے آپ کو بھکاری بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا, اللہ ہی سے مانگنا, اللہ ہی پر توکل ہونا, اللہ ہی سے ہر بات کا یقین ہونا, یہ جو سیکھنے کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کو اختیار کرنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.